نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اللہ تبارک و تعالی فضل اینڈ احسان دیٹ ایوری ناؤ اینڈ اگین سم لرنڈ اسکالر سم جورس سم محدث سم مفسر سم شیخ طریقت وزٹس اور کنٹری. اللہ تبارک و تعالی فرام ہوم سو ایور ہی ڈیزائرز ہی ٹیکس دی خدمت آف دین. حضرت مفتی ابو القاسم دامت برکاتہ از فرام بنارس اے پلیس ویری ویل نون ان انڈیا اینڈ ان 67 ہی کمپلیٹڈ ہز دورہ حدیث ایٹ دارالعلوم دیوبند. دین ہی اسپینڈ اے فیو ایئرز ود حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیٹ گریٹ جورس دیٹ گریٹ محدث مفسر renowned throughout the world and who passed away here in South Africa. So he spent many years with him, where besides becoming a faqih and a jurist, he also made his tazkiyah batin and received the mantle of khilafat. Allah tabaraka wa ta'ala has used him to establish a darul ulum. Over 2000 pupils are there doing in hifz and doing Arabic and doing all the other subjects, and he's also in charge of many other madaris and makatib. So tonight inshallah he will deliver the talk. May Allah tabaraka wa ta'ala give us the tawfiq of listening carefully with the niyat of amal, because that is supposed to be our intention of listening to anyone. It is like a prescription that is given. The purpose of the prescription is to take the medication that has been prescribed, not only to take that prescription and frame it and keep reading that prescription every day with tajweed. That's not going to help the patient. So these prescriptions which they give for our islah, then we must listen to it with the niyat of making amal. Then inshallah Allah Ta'ala will bless us with islah of our amal.
Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع فيها كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعها ألا إن لكل ملك حما الا ان حمى الله في ارضه محارمه الى اخر الحديث. محترم بزرگان ملت، عزیز بھائیو، دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے جس حدیث پاک کا متن پڑھا ہے، اس کو محدثین کرام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے. کئی ایک بڑے بڑے محدثین نے اپنے ذوق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث میں سے چند حدیثوں کو منتخب کر کے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ پوری تعلیمات اسلام کا خلاصہ ہے، اور اگر کوئی شخص حسن نیت اور اہتمام کے ساتھ ان چند احادیث پر پورے طور سے عمل کر لے تو وہ پورے دین پر عمل کرنے والا ہوگا. ان چند روایات میں پہلی روایت تو بہت مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، جس میں تصحیح نیت اور اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے. اور دوسرے نمبر پر وہ حدیث ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس کے علاوہ ایک نو عمر صحابی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز حلال اور جائز ہے وہ بھی واضح ہے, کھلی ہوئی ہے, اور جو چیز حرام اور ناجائز ہے وہ بھی واضح ہے, کھلی ہوئی ہے. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ, لیکن واضح حلال اور واضح حرام کے درمیان کچھ ایسے امور ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں, ایسے معاملات ہیں, ایسے اعمال ہیں کہ جو مشتبہ ہیں. مشتبہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی پہلو سے دیکھا جائے تو وہ جائز معلوم ہوتی ہے, اور دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو وہ ناجائز معلوم ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتبہ چیز کے بارے میں یہ فیصلہ تو نہیں فرمایا کہ اس کو جائز میں شمار کیا جائے یا ناجائز میں شمار کیا جائے, لیکن ایمان والے کا اس کے ساتھ عمل کیا ہونا چاہیے اس کی ہدایت آپ نے دی ہے. آپ کی ہدایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشتبہ چیز کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا چاہیے جو حرام کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے, یعنی مشتبہ سے بھی اسی طرح پرہیز کیا جائے, اس سے بچنے کی کوشش کی جائے جس طرح حرام اور ناجائز چیز سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے. چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو چیزیں مشتبہ ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے, پرہیز کرتا ہے, جیسے حرام چیزوں سے بچتا ہے اسی طرح مشتبہ چیزوں سے بھی بچتا ہے, باوجود اس کے کہ اس میں ایک پہلو اس کا بھی ہے کہ شاید جائز ہو, لیکن چونکہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شاید ناجائز ہو, اس لیے وہ اس سے پورے طور سے پرہیز کرتا ہے, بچتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقد استبرا لعرضه ودینه, ایسا شخص جو مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, دور رکھتا ہے, وہ اپنی آبرو کو بھی بچا لیتا ہے اور اپنے دین کو بھی بچا لیتا ہے, اس کی عزت بھی محفوظ رہتی ہے, کسی کو اس پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملتا. اس لیے کہ جو چیز مشتبہ ہے اس کے بارے میں لوگوں کے نظریات اور خیالات بھی الگ الگ ہوں گے, کوئی اس کو جائز سمجھتا ہوگا, کوئی ناجائز سمجھتا ہوگا, چونکہ معاملہ کلیئر نہیں ہے. تو اگر کوئی شخص ایسے عمل میں مبتلا ہوگا تو جس کے نزدیک وہ ناجائز ہے وہ کھلے طور پر کہے گا کہ فلاں آدمی حرام کام کر رہا ہے, ناجائز کام کر رہا ہے, تو مومن کی آبرو داغدار ہوگی, اور مسلمان کو اپنی آبرو اور اپنی عزت کی حفاظت کا بھی حکم ہے, اپنی آبرو کو اپنی عزت کو مجروح نہیں ہونے دینا چاہیے, کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ اپنی آبرو اور اپنی عزت داؤں پہ لگے, اس پہ داغ لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مشتبہ سے بچے گا وہ اپنی آبرو کو بھی بچا لے گا, اپنی عزت کو بھی بچا لے گا, کسی کو اس پر انگلی اٹھانے کا, اعتراض کرنے کا موقع نہیں ملے گا, اور اپنے دین کو بھی بچا لے گا, وہ دین ہی اس کا دین بھی مجروح نہیں ہوگا, داغدار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہونے کے بعد اگلا قدم کھلے ہوئے حرام میں مبتلا ہونے کا ہوتا ہے, جیسا کہ حدیث کے اگلے حصے میں بیان کیا گیا ہے. جرأت بڑھ جاتی ہے, ہمت کھل جاتی ہے, گناہ کی جو نفرت دل کے اندر ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے, منکر سے بچنے کا جو داعیہ دل کے اندر ہے اس میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل کے اندر خود ایک بات کی صلاحیت رکھی ہے کہ اچھے عمل اور اچھے اخلاق اور اچھے معاملات کی طرف اس کا دل کھینچتا ہے, دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے, داعیہ پیدا ہوتا ہے, کشش پیدا ہوتی ہے, اور بری چیزوں سے اس کے دل کے اندر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے. اگر ایمان صحیح ہے اور دل کے اوپر گناہوں کا زنگ بیٹھا ہوا نہیں ہے تو کسی مفتی اور عالم سے پوچھنے سے پہلے خود صحیح العمل اور صحیح العقیدہ مومن کا دل اس کو متنبہ کرتا ہے اور آگاہ کرتا ہے کہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو یہ غلط ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دع ما یریبک الى ما لا یریبک, جو چیز کھٹکے اس کو چھوڑ دو اور جس چیز میں کوئی کھٹک نہ ہو اس کو اختیار کرو. سب سے پہلے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر دیکھو, اسی کو کہتے ہیں ضمیر کا فتویٰ. میرا دل نہیں کہہ رہا, دل نہیں مان رہا. تو اگر کوئی شخص مشتبہ چیز میں مبتلا ہوگا تو یہ جو ایمان کی روشنی ہے اور ایمان کا نور ہے جو اس کو اچھائیوں کی رغبت دلاتا ہے, برائیوں سے نفرت دلاتا ہے, اس کے اندر کمزوری آ جائے گی اور پھر غلط اور صحیح کی تمیز اٹھتی چلی جائے گی اور آدمی غلط کام میں, صریح غلط کام میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے مشتبہ کے بارے میں آپ کا حکم یہ ہے کہ آدمی اس سے پرہیز کرے, بچے, اور اس طرح اپنی آبرو کی اور اپنے دین کی دونوں کی حفاظت کرے گا. اور اس کے بالمقابل فرمایا ومن وقع فیہا, اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا, یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کھلے ہوئے حرام میں مبتلا ہو گیا, جو چیزیں مشتبہ ہیں جن کا پہلو واضح نہیں ہے ان میں جو شخص مبتلا ہو جائے گا, جا پڑے گا, واقع ہو جائے گا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس چرواہے جیسی ہے کہ جو اپنے جانور کو ممنوع چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہو. اور آگے آپ نے ایک مثال دی, آپ نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے, چراگاہ جہاں جانور کو چرایا جاتا ہے, گھاس نکلی ہوتی ہے, تو اس کے بیچوں بیچ کوئی ہرا بھرا قطع, کوئی ہرا بھرا حصہ محفوظ کر دیا جاتا ہے, گھیر دیا جاتا ہے, اور عام لوگوں کو اس میں اپنا جانور چرانے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ شاہی چراگاہ ہے, اس میں صرف شاہی جانور, سرکاری جانور چریں گے. اگر کوئی شخص اپنے جانور کو اس چراگاہ کے اندر داخل کر دیتا ہے تو مجرم قرار پاتا ہے, سزا کا مستحق قرار پاتا ہے. تو اب اس مثال میں یہ تینوں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. ایک بڑا میدان ہے جس میں چاروں جانب ہری ہری گھاس نظر آ رہی ہے, اس کے بیچوں بیچ ایک بہت ہرا بھرا قطع ہے, اور ایک میڑ ہے, مٹی کی ایک چھوٹی سی میڑ ہے جس کے ذریعے سے اس کو گھیر کر الگ کر دیا گیا ہے. تو یہ بیچ کا حصہ جو ہے جس میں عام لوگوں کو اپنا جانور داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے, یہ تو ہوا ممنوع, اس کو کہہ لیجئے حرام. اور جو باہر کا ایریا ہے جہاں ہر شخص کو اپنا جانور لانے کی اجازت ہے, وہ ہے مباح, اس کو کہہ لیجئے حلال اور جائز. لیکن جو دیوار, مٹی کی جو دیوار دونوں کو جدا کرتی ہے, میڑ کہہ لیجئے, پگڈنڈی کہہ لیجئے, ایک فٹ کی, ڈیڑھ فٹ کی جو چوڑی مٹی کی دیوار ہے, جو دونوں کے درمیان حد فاصل ہے, یہ مشتبہ کی مثال ہے. اس لیے کہ یہ نہ اس میں شامل ہے نہ اس میں شامل ہے, ممنوع حصہ اندر کا ہے اور اجازت باہر والے حصے کی ہے. اب کوئی شخص اگر اس نقطہ نظر سے غور کرے کہ اندر جانے کی ممانعت ہے, لہذا اس میڑ کے اوپر کی گھاس چرانے کی اجازت ہونی چاہیے, تو اس کو وہ جائز نظر آئے گی. اور اگر کوئی اس نقطہ نظر سے دیکھے کہ اس چراگاہ کی حد شروع ہوتی ہے اس میڑ کے بعد سے, عوامی چراگاہ کی, لہذا یہ ممنوع حصے میں ہے. تو یہ ایک آپ نے محسوس مثال دے کر سمجھایا کہ یہ جو بیچ والا حصہ ہے یہ مشتبہ کی مثال ہو گئی. فرمائے کہ جو شخص مشتبہ معاملات کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے اس کی مثال اس چرواہے جیسی ہے کہ جو بالکل ممنوع چراگاہ کے ارد گرد پہنچ جائے, یوشک ان یواقعہ, قریب ہے کہ اس کا جانور اندر داخل ہو جائے, اتنے قریب تک لے آئے ہو جب وہ دیکھے گا اندر بہت ہری ہری تازہ گھاس نظر آ رہی ہے تو وہ چھلانگ مار دے گا, اور جب وہ چھلانگ مارے گا تو یہ چرواہا پکڑا جائے گا اور مجرم قرار پائے گا. اسی طرح انسان ہے، یہ اپنے نفس کا چرواہا ہے، اپنی خواہشات کی نکیل اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، وہ تو بہت کچھ چاہتی ہے، نفس تو بہت کچھ چاہتا ہے، لیکن ایمان کی روشنی میں اس کی نکیل پکڑ کے چلنا ہے، کون سی چراگاہ میں اس کو چرنے دیں اور کون سی چراگاہ سے اس کو روکیں۔ اگر یہ رخصت اور گنجائش کی آخری حد تک جانے کی کوشش کرے گا، ابھی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، اور آخری حد تک پہنچ جائے گا تو پھر اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکے گا اور حرام مبتلا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج کل تجارت اور معاملات کے سلسلے میں بہت سی نئی نئی شکلیں آ رہی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیوں کی طرف سے، شیئر بازار کی طرف سے، بینکوں کی طرف سے نئے نئے پروگرام، نئے نئے منصوبے، جس کو دیکھ کر آدمی للچاتا ہے اور خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سرمایہ پڑا ہوا ہے، کیوں نہ اس کو ہم اس میں انویسٹمنٹ کر دیں، تھوڑا سا لگا دیں، گھر بیٹھے نفع آئے گا، اور دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کی طرف لپک رہے ہیں اور بظاہر یہ ممنوع بھی نظر نہیں آتا۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اب اگر اللہ تعالی نے بقدر ضرورت حلال کمائی کا بالکل واضح اور کلیئر راستہ عطا فرما دیا ہے، تجارت کا، ملازمت کا، فیکٹری کا، کسی چیز کا، تو پھر ایسی مشتبہ چیزوں کی طرف کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ رزق جتنا اللہ نے وعدہ فرمایا اتنا ہی ملے گا، حرام طریقے سے آدمی کمائے گا تب بھی اتنا ہی ملے گا، حلال طریقے سے کمائے گا تب بھی اتنا ہی ملے گا، مشتبہ طریقے سے کمائے گا تب بھی رزق اتنی ہی ملے گی، رزق کے اندر ایک ذرہ برابر نہ کمی ہو سکتی نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ رحم مادر میں جب بچہ پرورش پاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ نطفہ قرار پاتا ہے تو فرشتہ اللہ تعالی سے پوچھتا ہے، اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر حکم ہوتا ہے کہ اس کو باقی رکھو تو باقی رکھا جاتا ہے، اگر حکم ہوتا ہے کہ ضائع کر دو تو وہیں سے ساقط ہو جاتا ہے، اگر باقی رکھنے کا حکم ہے تو کچھ مدت گزرتی ہے، پھر فرشتہ کہتا ہے یا ربی علقتن، پروردگار اب یہ نطفہ جمے ہوئے خون کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے، اب بھی اللہ کا اگر حکم ہوتا ہے کہ باقی رکھو تو باقی رکھا جاتا ہے، اگر حکم ہوتا ہے کہ ضائع کر دو تو ضائع ہو جاتا ہے، اگر حفاظت کا حکم ہے تو اور 40 دن گزرتے ہیں، پھر فرشتہ کہتا ہے یا رب مدغتن، پروردگار اب یہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل بن چکا ہے، پھر اللہ کے حکم کا انتظار ہوتا ہے، اگر اب بھی باقی رکھنے کا حکم ہوتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے یا رب ما رزقہ ما اجلہ شقی ام سعید، اے پروردگار اس کی عمر کتنی لکھی جائے، عمر وہیں پر طے کر دی جاتی ہے، اے پروردگار اس کی روزی کتنی لکھی جائے، روزی وہیں پر طے کر دی جاتی ہے، اس کا سعید نیک بخت ہونا یا بدبخت ہونا وہیں طے کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اپنی روزی کا ایک ایک دانہ متعین طے کر کے آتا ہے، عمر بھی طے کر کے آتا ہے۔ جو عقیدہ ہمارا عمر کے بارے میں ہے کہ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ اللہ کی طرف سے جس کی جتنی عمر لکھی گئی ہے اس میں نہ ایک لمحہ کی کمی ہو سکتی ہے نہ ایک لمحہ کی زیادتی ہو سکتی ہے، کوئی اللہ کی طرف سے متعین شدہ عمر میں ایک ذرہ، ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کی کمی بھی نہیں کر سکتا، اور ایک سیکنڈ اور ایک منٹ کا اضافہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بات تو تقریباً سب سمجھتے ہیں، بالکل یہی معاملہ روزی کے بارے میں بھی ہے۔ عقائد کی کتابوں میں، شرع عقائد وغیرہ میں یہ مسئلہ بطور عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی روزی نہیں کھا سکتا، اور یہ بھی عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص اپنی روزی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ جس طریقے سے موت آدمی کو تلاش کرتی ہوئی پہنچتی ہے، چاہے وہ 7 قلعہ کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اسی طریقے سے آدمی کی روزی بھی اس کو تلاش کرتی ہوئی پہنچتی ہے۔ اس کی تو ضمانت دی گئی ہے کہ جتنی روزی مقدر میں وہ مل کر رہے گی، لیکن کس راستے سے ملے گی اس کا آدمی کو مکلف بنایا گیا ہے. اب وہ سودی معاملہ کر کے، دھوکہ دے کر، جوا کھیل کر، رشوت لے کر کمائی کرے گا تب بھی اتنا ہی ملے گا، اور حلال طریقے سے محنت کر کے کمائے گا تب بھی اتنا ہی ملے گا. آپ دیکھیے، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ وعدہ تو تمام مخلوق کے لیے ہے نا، اور مخلوقات میں سے خاص طور سے انسان، انسانوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے منکر ہیں، باغی ہیں، وہ بھی ہیں جو بت پرست ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں. ہمارے ملک میں لکشمی کی پوجا کرنے والے ہیں، لکشمی ان کے نزدیک دولت کی دیوی ہے، وہ صبح شام اس کی آرتی اتارتے ہیں، دنڈوت کرتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ روزی ہم یہ لکشمی دیتی ہے، لیکن کیا کوئی ایمان والا ایک لمحہ کے لیے بھی سوچ سکتا ہے کہ اس کو لکشمی روزی دیتی ہے؟ اللہ ہی نہ دیتا ہے. وہ بت کی پوجا کر رہا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے رہے ہیں اس کے مقدر کی. اور ایک شخص حلال محنت کی کمائی کرتا ہے، جائز طریقے سے تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی مقدر میں جتنی روزی لکھی وہ اس کو دیتے ہیں. اے کریمے کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا ودی فخرداری، دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری. اے وہ کریم کہ جو اپنے غیب کے خزانے سے آتش پرست کو اور صلیب کی پوجا کرنے والوں کو بھی روزی عطا فرماتا ہے، تو اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دوستوں کو کب محروم کرے گا جبکہ تو دشمنوں پر بھی نظر کرم فرماتا ہے؟ تو حقیقت میں یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. ہم دوسروں کی زرق برق ترقیات کو دیکھ کر لالچ میں پڑ جاتے ہیں. جو اس طرح کی چیزوں کا خیال دل میں آنے لگتا ہے، کیوں نہ ہم بھی اس کی طرف لپکیں، کیوں نہ اس کی طرف جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے، اس کو فتنہ قرار دیا ہے. آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا تھا، واللہ لا اخشى علیکم الفقر ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، ولکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتھم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی قسم، تمہارے بارے میں مجھے فقر و فاقہ کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری امت فقر میں مبتلا ہو جائے گی، فاقہ کرے گی. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں فتوحات کا دروازہ کھول دیا تھا، اور پھر آپ کے بعد برابر فتوحات میں اضافہ ہوتا چلا گیا. بعض صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کا دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے دن ہیں، لیکن صحابی کہتے ہیں کہ اپنا تذکرہ کرتے مگر نام لیے بغیر، کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا کہ فاقے کی وجہ سے غشی آ جاتی تھی، ہم زمین کے اوپر پڑے رہتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ مرغی آ رہی، میں جوتا سنگاتے تھے. اور آج ایک ایک لاکھ درم گھر کے گوشے میں پڑے ہوئے، ان کی طرف توجہ بھی نہیں ہے. تو حضور کی وفات کے بعد ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی تھی، لیکن وہ ڈرتے تھے اس سے، اس وسعت کو، اس فراوانی کو دیکھ کر ڈرتے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شمار اغنیائے صحابہ میں ہے. حضرت عثمان ابن عفان ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی فراوانی عطا فرمائی تھی. اور کتنی دولت تھی آپ اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے. ایک مختصر سا حساب بتاؤں آپ کو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے تو ان کی چار بیویاں تھیں، اور جب میراث تقسیم ہوئی تو میراث کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب اولاد ہو تو اس کی بیویوں کو 1/8 12.5% اتنا ان کا حصہ ہوتا ہے. ایک ہے تو بھی اتنا ہی پائے گی، دو ہیں تو اتنے ہی میں تقسیم کریں گے، تین ہیں تو اتنے ہی میں تقسیم کریں گے، چار ہے تو اتنے ہی میں تقسیم کریں گے. کفن دفن، قرض کی ادائیگی اور وصیت نافذ کرنے کے بعد एक चार बीवियों को मिलकर कितना मिलेगा, तरके का 1/8 हिस्सा। तो जो चारों बीवियां थी उन्होंने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के वरसा से यूं कहा कि हमें मीरात में हिस्सा नहीं चाहिए, सिर्फ 80,000 दीनार दे दो, हम अपना हिस्सा छोड़ देते हैं। दीनार सोने की अशर्फी, 80,000 एक बीवी की, तो चारों बीवियों को मिलाकर कितना हुआ, 8 × 32, 3,20,000 सोने की अशर्फी। इतना लेकर वो कहती हमें हिस्सा नहीं चाहिए, सिर्फ इतना दे दो, बाकी सब छोड़ देते हैं। ये 1/8 हुआ। अब इसको 8 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, और वो भी सब नहीं हुआ, ये हुआ नकद दिरम। इतने खुशहाल थे, लेकिन हाल क्या है, हदीस में बुखारी शरीफ की रवायत है कि एक दिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला ने रोजे थे से थे, इफ्तार का वक्त हुआ, उनके सामने खाना ला के रखा गया, तो रोने लगे और कहने लगे कि मुसअब इब्न उमैर मुझसे बेहतर थे, वह इस हाल में शहीद हुए कि उनके बदन पर एक चादर थी, अगर सर की तरफ खींचा जाता तो पैर खुल जाता था, पैर की तरफ खींचा जाता तो सर खुल जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पैर की तरफ घास डाल दो और सर को छुपा दो। वो दुनिया से चले गए, उन्होंने दुनिया का कुछ नहीं हासिल किया, हमें डर है कहीं कयामत के दिन अल्लाह ताला यूं न फरमा दे कि तुम्हारी कुर्बानियों का बदला तुम्हें दुनिया में दे दिया गया, हटाओ मेरे सामने से, कुछ नहीं तनावुल किया। इसी तरह की रवायत हजरत अनस रजी अल्लाह ताला के बारे में आती है, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद में, उम्र में और माल में बरकत की दुआ दी थी, और खूब खूब अल्लाह ने बरकत अता फरमाई, औलाद में भी, माल में भी, उम्र में भी, तवील उम्र पाई। औलाद का यह हाल है कि हज्जाज इब्न यूसुफ जब बसरा आया है तो बुखारी शरीफ की रवायत है कि हज्जाज के आने के जमाने तक अनस रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि मेरी एक लड़की बता रही थी कि हमारी नस्ल में से 120 का इंतकाल हो चुका है, यानी लड़के, लड़की, पोता, पोती, नवासा, नवासी 120 दफन हो चुके थे, जिंदा कितने होंगे। तो उम्र भी बहुत पाई है, औलाद की यह बरकत है, माल में भी बरकत। बुखारी की रवायत है कि एक दिन उनका नानबाई रोटी लेकर ताजा ताजा उनके सामने आया तो देखकर फरमाने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी जिंदगी में आटा चालने की चलनी तक नहीं देखी, मैदे की रोटी तो दूर की बात है, और हमारे सामने की दुनिया फैला दी गई है। तो फुतूहात थी, लेकिन वो डरते रहते थे, उनको खौफ महसूस होता था इससे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे डर है तुम्हारे बारे में फक्र फाका का अंदेशा नहीं है, डर इस बात का है कहीं दुनिया तुम्हारे सामने फैला ना दी जाए, फिर जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर यहूद नसारा के ऊपर दुनिया फैला दी गई थी, और फिर उन्होंने उसके अंदर रीस की थी, एक दूसरे की दौड़ के अंदर लग गए थे, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश की थी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी दुनिया के रीस करने लगो जैसा कि उन लोगों ने दुनिया की रीस की थी, फिर दुनिया तुमको भी तबाह कर दे जैसा कि उनको तबाह किया था। ये तबाही क्या थी, क्या यहूद नसारा का नाम निशान दुनिया से मिट गया, खत्म हो गए, वो कौम नहीं है, कौम थी, दौलत भी थी उनके पास, हलाकत ये थी कि वो अपने दीन से दूर हो गए, अपने मजहब से दूर हो गए, खुदा को भूल बैठे, आखिरत को भूल बैठे। तो माल की हलाकत यह है कि आदमी उसके मोहब्बत के अंदर पड़कर आखिरत को पसे पुश डाल दे, जायज नाजायज की तमीज उठ जाए और मौत को भूल जाए, हिसाब किताब को भूल जाए, इसको फितना करार दिया गया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजु बिका मिन फितनतिल फक्र व मिन शर फितनतिल गिना, ये अल्लाह मैं तुझसे फक्र के फितने से भी पनाह चाहता हूँ और आखिरत और गिना के फितने के शर से भी पनाह चाहता हूँ। और उलमा ने लिखा है कि फक्र के फितने के मुकाबले में गिना, खुशहाली और मालदारी का फितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसका फितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, इस वक्त जो हमारे सामने माल की अफजाइश की, बढ़ोतरी के और तरक्की के नए नए प्लान, नए नए मंसूबे आ रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको इतनी वसअत दी है کہ آپ خالص جائز اور حلال طریقے سے اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. اس کو اللہ کا بہت بڑا فضل سمجھے، بہت بڑی نعمت سمجھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالی نے کسی کو کسی جہت سے، کسی راستے سے روزی مہیا فرما دی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو چھوڑے نہیں. مشکات شریف کی روایت ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی راستے سے کسی کو بقدر ضرورت روزی دے رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. روزی دینے والا تو اللہ، اس نے ایک ذریعہ بنایا ہے حلال ہو جائے، اسی میں لگے رہو، اور بقدر کفایت مل رہا ہے تو ہرس مت کرو، لالچ میں مت پڑو. تنافس اسی کو کہتے ہیں کہ دنیا کیا کر رہی ہے، فلاں آدمی ترقی کر رہا، فلاں قوم ترقی کر رہی ہے، فلاں جماعت آگے بڑھ رہی ہے، لہذا ہم بھی آگے بڑھیں، اسی کو تنافس کہا جاتا ہے. اور پھیلاؤ کا مطلب چاروں طرف نقشے پھیلے ہوئے ہیں، چاروں طرف پروگرام آ رہے ہیں، چاروں طرف پلان آ رہا ہے، منصوبے آ رہے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے، لوگوں کے سامنے اپیل کرنے والے آ رہے ہیں. اب آدمی اس کرید میں پڑھنے کے بجائے کہ اللہ غور کرے، دیکھے اس پہ گنجائش ہے کہ نہیں، جس چیز کے بارے میں تردد پیدا ہو گیا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط، بس سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ آدمی اس سے دور رہے جب تک کہ انتہائی مجبور نہ ہو جائے، کوئی راستہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قطعی وعدہ فرمایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اس تعبیر پہ غور کیجیے، آدمی اگر اپنی عقل سے روزی کمانے کی کوشش کرے گا تو اس کا دائرہ کہاں تک ہوگا؟ اپنے سوچ تک. ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ یہ، ایک راستہ یہ ہے. جس کو احتساب اور غور و فکر کہنا چاہیے، سوچنا کہنا چاہیے، اپنی عقل سے، اپنی تدبیر سے اگر روزی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی تدبیر کے دائرے ہی میں نہ رہے گا. ایک میں ناکامی دوسرا، دوسرے میں ناکامی تیسرا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک چیز کو پکڑ لو کہ ہم ناجائز کام نہیں کریں گے، غلط کام نہیں کریں گے، حرام میں مبتلا نہیں ہوں گے، اس کا پکا عہد کر لو. ومن یتق اللہ، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو، تو جتنے بند راستے نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کھول دیں گے، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جس کو سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں تک اپنی عقل کی پرواز نہیں، اللہ تعالیٰ وہ راستہ کھولیں گے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کفایت کریں گے. نوجوانوں میں خاص طور سے اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر لالچ ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، دوسروں دوستوں کو، یاروں کو دیکھ کر، دوسری پارٹیوں کو دیکھ کر. بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر روک لگائیں، بندش قائم کریں. روایت کا مضمون تو عام ہے ہر چیز کے بارے میں، کھانا پینا، لباس، رہائش، تجارت. میں نے اس کے صرف ایک پہلو پر روشنی ڈالی ہے معاملات کے سلسلے میں، ورنہ یہ روایت بالکل عام ہے. ہر چیز کے اندر کچھ چیزیں کھلی حلال ہیں، کچھ چیزیں کھلی بھی حرام ہیں، اور بیچ میں مشتبہ ہے. مشتبہ سے بھی اسی طرح بچنا چاہیے گی جس طریقے سے حرام سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ مجمل سی بات آپ کے سامنے آئی ہے، اور روایت کے اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، ہر بادشاہ کی زمین کے اندر ایک ممنوع اور محفوظ چراگاہ ہوتی ہے. سن لو کہ روئے زمین پر اللہ کی محفوظ چراگاہ، ممنوع چراگاہ، جس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں، اس کی حرام کی ہی بھی چیزیں ہیں. اور آخری ٹکڑا جو ہے وہ تو ایک مستقل مضمون ہے جس پر مستقل گفتگو ہونی چاہیے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. اسی روایت کے آخر میں یہ کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے پورا بدن ٹھیک رہتا ہے. دل اگر درست ہے تو آنکھ صحیح دیکھتی ہے، کان صحیح سنتا ہے، زبان صحیح بولتی ہے، دماغ صحیح سوچتا ہے، ہاتھ پیر صحیح کام کرتے ہیں. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب دل خراب ہو جاتا ہے تو سارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں. آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، زبان، ہاتھ، پیر، سب گناہوں میں اور خطاؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آگے فرمایا الا وہی القلب، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے، اس پر نگاہ رکھو کہ بھائی وہ کہیں خراب نہ ہونے پائے. اس کو بنانے کی، سنوارنے کی، اس کی حفاظت کی کوشش کرتے رہو، اس پہ دھبا نہ آنے پائے گناہوں کا، معصیت کا، غلط صحبتوں کا، غلط خواہشات کا. اگر دل صاف ستھرا آئینہ بنا ہوا ہے تو اچھائی اور برائی اس میں منعکس ہوگی، اور دل سب سے پہلے ملامت کرے گا غلط چیز کی طرف قدم اٹھانے پر، اور سب سے پہلے رغبت دلائے گا اچھے کام کی، اور وہی داغدار ہو گیا، اسی پہ دھبا آ گیا، تو پھر اچھے برے کی تمیز اٹھ جائے گی. بس اس مختصر سے گفتگو پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمانے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرف عین. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وآسرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في الحلال وجنبنا الحرام حيثما كان وأينما كان. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا ووسعنا فيما رزقتنا، وقنعنا بما أعطيتنا، واخلفنا في كل غائبة منك بخير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.